الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ جس مہینے کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ہوا, اللہ نے اپنے سب سے بڑے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اور آپ کی بعثت کے لیے اللہ نے اسی مہینے کا انتخاب کیا. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں نکھار کے, کوئی چیز نکھر رہی ہو, کسی میں نکھار ہو تو اسے ربیع کہتے ہیں, بہار کہتے ہیں. گویا یہ پہلی بہار ہے, ربیع الاول کے معنی پہلی بہار, پہلی نکھار. اس مہینے کا انتخاب کر کے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ اب انسانیت میں نکھار آ جائے گا, اب میرے نبی کے آنے کے بعد دنیا میں بہار آ جائے گی, ایمان کی بہار, ہدایت کی بہار, حسن اخلاق کی بہار, نیکیوں اور حسنات کی بہار اب دنیا میں آئے گی. ظلمت, معصیت, بد اخلاقی, فتنہ فساد, یہ تمام چیزیں اب ختم ہوں گی اور اب بہار کا دور شروع ہوگا. اللہ نے اس مہینے کا انتخاب کر کے یہ پیغام دیا. اس مہینے میں اللہ نے اس نبی کو بھیجا جو نبی اول الانبیاء بھی ہے اور وہی نبی آخر الانبیاء بھی ہے. وہ نبی امام الانبیاء بھی ہے, وہ نبی نبی الانبیاء بھی ہے, وہ نبی افضل الانبیاء بھی ہے اور وہی نبی فخر الانبیاء بھی ہے. ایسے نبی کے لیے اللہ نے اس مہینے کا انتخاب کیا. ابھی اللہ کے نبی اول الانبیاء بھی ہیں اور آخر الانبیاء بھی ہیں, وہ اس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. وہ کائنات میں سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی ہے, ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے آپ کا نور بنا, پھر اسی نور کا کچھ حصہ لے کر اللہ نے عرش کو بنایا, پھر اسی نور سے کچھ حصہ لے کر اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا, پھر اسی نور سے کچھ حصہ لے کر اللہ نے قلم کو بنایا, اس کے بعد پھر کائنات کے بننے کا سلسلہ جاری رہا. گویا کائنات میں سب سے پہلی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. اسی بنا پر کسی اللہ کے بندے نے کہا ہے, ایک شعر کسی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی یہ بزم کون و مکان سجایا گیا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، اسی نور کا کچھ حصہ لے کر یہ زمین و آسمان، یہ چاند و ستارے، یہ تمام کے تمام سجائے گئے. گویا اول چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے. اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا وجود اگر ہے تو آپ کا ہے. اس اعتبار سے آپ اول الانبیاء بھی بن گئے، اور آپ کی تشریف آوری سب سے اخیر میں ہوئی تو آپ آخر الانبیاء بھی ہو گئے. تاہم جیسے وجود کے اعتبار سے آپ مقدم ہیں، اسی طرح نبوت اور رسالت کے اعتبار سے بھی آپ سب سے مقدم ہیں. اسی بنا پہ روایت ہے، کسی نے پوچھا متا وجبت لکن نبوا، میرے پیارے آقا اللہ نے آپ کے نبوت کو رسالت کو کب ثابت کر دیا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت لی النبوۃ و آدم بین التین بین الجسد والروح، کہ اللہ نے نبوت و رسالت میرے لیے اس وقت ثابت کر دیا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام تو ابھی مٹی اور روح کے درمیان تھے. گویا نبوت آپ کی پہلے آ چکی ہے، تو نبوت کے اعتبار سے بھی آپ مقدم ہیں، اور کائنات میں وجود کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مقدم ہیں. اور اللہ نے آپ کو آخر میں بھیجا. اب یہاں ایک طالب علمانہ سوال یہ ہے کہ جب آپ اول الانبیاء بھی ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، تو پھر آپ ہی کو سب سے پہلے بھیج دیا جاتا، سب سے اخیر میں آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو اول الانبیاء بھی بنانا تھا، آخر الانبیاء بھی بنانا تھا، خاتم الانبیاء بھی بنانا تھا، اور ناسخ شریعت بھی بنانا تھا، کہ پچھلی تمام شریعت کو کے لیے ناسخ بنانا تھا کہ آپ کے آنے کے بعد اب سارے دین اور ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اگر پہلے آپ کو بھیج دیا جاتا تو آپ خاتم الانبیاء نہ رہتے، آپ ناسخ شریعت نہ رہتے، یہ فضل و کمال نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو سب سے اخیر میں بھیجا خاتم الانبیاء بنا کر. جس نبی کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہو، ان کے بارے میں بعض عارفین نے بڑی عجیب بات کہی، اس سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں نبی کا تذکرہ بھی ہے، صدیقین کا تذکرہ بھی ہے، شہداء کا تذکرہ بھی ہے، صالحین کا تذکرہ بھی ہے. چار چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. یہ چار وہ طبقے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی انعام نازل ہوتا ہے، انمتا علیہم کے تحت پڑھا جاتا ہے. چار طبقے ہیں جن پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. عارفین فرماتے ہیں کہ صالحین جتنے ہیں، ان تمام تر صالحین، جتنے صالحین ہیں یا جتنے عام مومنین ہیں، عام مومنین کا جو اللہ کا ایک مقام اور مرتبہ رتبہ ہے، تو عام مومنین کے مقام اور مرتبے کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صالحین کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے. یہ صالحین کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا، چونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو جہاں عام مومنین کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صالحین کے مقام و مرتبہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے صالحین کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے شہداء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. پھر انبیاء کرام جتنے ہیں، ان انبیاء کرام کے مقام کی جہاں سے انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اول العزم جو انبیاء ہیں، چار اول العزم انبیاء، ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اول العزم انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے پیارے آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اب آپ کے مقام کی انتہا کچھ معلوم ہی نہیں کسی کو سوائے اللہ کے، سوائے اس خالق مالک کے. آپ کے مقام کی جو انتہا ہے حقیقت میں، اس انتہا کو اللہ کے سوا کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے. جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا جن کے مقام کی ابتدا تو ہم جان سکتے ہیں، جن کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہم نہیں جان سکتے، اس نبی کو اللہ تعالی نے کن شرافتوں سے نوازا، کن عظمتوں سے نوازا، اپنے کس مقام محبت سے نوازا، وہ ہم اور آپ تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. مگر اتنی ساری عظمتوں کے باوجود، اتنے سارے مقامات اور مراتب اور درجات کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ دو چیزوں کو سامنے رکھا ہے، آج انہی دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ایک ہے آپ میں شان نبوت اور ایک ہے آپ میں شان ابدیت. شان نبوت کا مطلب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، اس نبی اور رسول کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، اور ایک طرف اللہ نے آپ کو عبد بنایا، بندہ بنایا، اس بندہ ہونے کے کچھ تقاضے ہیں. نبی ہونے کا جو تقاضا ہے وہ بڑا اونچا منصب ہے، اونچا مقام ہے، اونچا مرتبہ ہے. ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں معجزہ کے طور پر کہ عام انسان وہ کر ہی نہیں سکتا. تو وہ نبوت اور رسالت کے طور پر جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کی بلندی کو، آپ کی بڑائی کو، آپ کے تقدس کو، آپ کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہیں. تو اب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان سے ہمیشہ عظمت ہی عظمت کی چیز ظاہر ہوتی ہو، کسی بڑائی کی چیز ظاہر ہوتی ہو، ہمیشہ اس میں کمالات ہی کمالات ظاہر ہوتے ہوں، تو یا تو خود وہ انسان کبھی اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، یا دیکھنے والے کم سے کم اس کو اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا بنا دے کہ خدائی کا درجہ دے دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ ایسے معجزات ظاہر ہوئے، ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ پھر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت دیکھیں کہ جہاں آپ کو اللہ نے شان نبوت سے نوازا، منصب نبوت سے نوازا، نبوت کے تقاضے آپ سے بار بار ظاہر ہوئے، بڑے بڑے معجزات آپ کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے، تو وہیں آپ نے پھر شان ابدیت کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. یعنی جو بندے ہونے کا تقاضا ہے، عبد ہونے کا تقاضا ہے، فنا ہونے کا تقاضا ہے، اس کو بھی آپ نے ہمیشہ اللہ کے سامنے ظاہر کیا، تاکہ اے لوگوں یہ بات سمجھ جاؤ کہ اگر اللہ نے میرے اندر مراتب رکھے ہیں، عظمتیں رکھی ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بڑے بڑے معجزات کو ظاہر کیے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ میں بندگی سے، ابدیت سے نکل رہا ہوں اور اپنے آپ میں اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ رہا ہوں. نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور عبد بنا کر پیش کرتے تھے، تاکہ یہ نہ سمجھو کہ میرے اندر کوئی بڑائی آ گئی، اور کوئی ہمیں دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ خدا ہے. تو امت کو خدائی سے بچانا بھی تھا، خدائی عقیدے سے، کہ آپ کو کوئی خدا نہ سمجھے، آپ کو کوئی خدائی تک پہنچا نہ دے، اس غلط عقیدے سے بچانا بھی تھا. تو آپ نے دو بیلنس کو برابر رکھا، ایک شان ابدیت کو ہی برابر سامنے رکھا، اور شان ابدیت کے ساتھ ساتھ شان رسالت کو ہی سامنے رکھا. اس کی دو تین مثال سنیے. سفر کا موقع ہے، پانی نہیں ہے، حضرت صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ نے کہا چھاگل لاؤ. اب چھاگل لیا، اس میں انگلی ڈال دی، اب اس میں پانی ابلنے لگا. اب یہ پانی کا ابلنا یہ شان نبوت میں سے ہے، یہ منصب نبوت کے تقاضوں میں سے ہے کہ انگلی سے کہیں پانی ابلتا ہے نہیں، مگر یہ نبوت کا تقاضا تھا معجزہ دکھلانا تھا تو وہاں پر آپ نے پانی کو میں معجزہ ظاہر فرمایا اور 1400 حضرات صحابہ نے اس سے وضو بھی کیا اور پینے کا پانی بھی لیا. یہ آپ نے کوئی آپ نے نبوت اور رسالت کے ایک منصب کو ظاہر کیا. لیکن وہی ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہیں اور لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لوگ بے قرار ہیں, پریشان ہیں, تو وہاں بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ ایک قطرہ پانی لے آؤ, میں انگلی رکھ دوں گا اور پانی میں اضافہ ہو جائے گا. مگر وہاں آپ نے ابدیت کو ظاہر کیا, فرمایا عاجز بن کر, مسکین بن کر, اللہ سے امید لگا کر پانی تلاش کرو. اب صحابہ ادھر پانی تلاش کرتے ہیں, ادھر تلاش کرتے ہیں, ہر طرف پانی تلاش کرتے ہیں, ہر کوئی پانی کے لیے پریشان, ہر کوئی وضو کے لیے پریشان, نماز قضا ہو جائے اس کی پریشانی. وہاں پر آپ نے اپنے معجزے کو ظاہر نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اپنے ابدیت کو, بندہ ہونے کو, عاجز ہونے کو, بے کس ہونے کو آپ نے وہاں پہ ظاہر فرمایا اور کہا اچھا اگر پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر لو. کفار مکہ نے آپ سے ایک دفعہ کہا کہ آپ چاہ کے دو ٹکڑے کر دیجئے, تو آپ نے اشارہ کیا, اب چاہ کے دو ٹکڑے ہو گئے. یا آپ نے اپنی شان نبوت کو ظاہر فرمایا. رمضان کا موقع آیا, چاند دیکھنا ہے, عید کا موقع آیا, چاند دیکھنا ہے, آسمان پہ بادل ہے, چاند تو آیا ہے لیکن بادل چھایا ہے, کیا آپ اشارہ کرتے تو بادل نہیں ہٹ جاتا؟ آپ ایک اشارہ کرتے بادل ہٹ جاتا, آسمان صاف ہو جاتا, چاند نظر آ جاتا. مگر وہاں آپ نے کہا نہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا جو نظام ہے اس نظام کے سامنے ہمیں جھک جانا ہے. اللہ کا نظام ہے, اوپر بادل چھایا رہے ہم اس بادل کو نہیں ہٹاتے, ہم وہاں عبد بن کر تلاش کریں گے, چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھیں گے, نہیں نظر آئے گا تو روزہ نہیں رکھیں گے, چاند نظر آئے گا تو عید منائیں گے ورنہ نہیں منائیں گے. وہاں پر آپ نے بادل کی طرف اشارہ نہیں کیا اور جو حالات تھے اس کے مطابق عمل کیا, وہاں آپ نے اپنی شان ابدیت کو ظاہر فرمایا. حضرت صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کی طرح سے مسلسل روزہ رکھنا چاہتے ہیں, مسلسل روزہ رکھنا چاہتے ہیں. آپ مسلسل کئی کئی دنوں کا روزہ رکھتے تھے, نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے, چہرے اور پورے بدن میں ویسی تازگی جیسے عام انسان کھایا اور پیا کرتا ہے. تو بعض صحابہ نے روزہ رکھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو میری طرح رہ سکے, مجھے میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے, میں تر و تازہ ہوں. یہ کیا تھا؟ یہ آپ کی شان رسالت تھی. لیکن جب خندق کا موقع آیا, خندق کا موقع آیا اور وہاں پہ بھوکو پیاس لگتی ہے, تو کیا پیارے آقا ایسا نہیں کہتے کہ چلو کسی کے گھر میں روٹی کا ٹکڑا ہو وہ لے آؤ, دسترخوان کے نیچے رکھ دو, میں نکالتا رہوں گا روٹی نکلتی رہے گی. یہ ہو سکتا تھا, مگر وہاں آپ نے اللہ کے سامنے اپنی شان ابدیت کو ظاہر کیا. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, ہم بے کس ہیں, مجبور ہیں اور آپ کے سامنے ہم کمزور ہیں, اے اللہ ہم اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر دو دو پتھر باندھے, یہ دو دو پتھر باندھ کر در حقیقت پیارے آقا نے اپنی ابدیت کو ظاہر کیا. اس سے در حقیقت امت کو ایک غلط عقیدے سے بچانا بھی تھا کہ ہمیشہ آپ کے دست مبارک پر اگر بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوتے رہتے, زندگی میں ہمیشہ آپ کے اشارے پر سب کچھ ہوتا رہتا, ہر کچھ ہوتا رہتا, تو جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا, یہاں بھی خطرہ ہو سکتا تھا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کو نبوت سے اٹھا کر خدا تک پہنچا دیتے. تو اپنی امت کی حفاظت ہی مقصود تھی, اور دوسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع انکساری کو پیش کرنا تھا کہ چاہے اللہ نے میرے اندر کتنے ہی مراتب رکھے ہیں, اللہ نے چاہے ہم کو افضل الانبیاء بنا دیا ہو, اللہ نے چاہے ساری انسانیت میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اپنے بعد ہم کو عطا کیا ہو, مگر اس کے باوجود ہماری شان یہ ہے کہ تواضع بھی ہے, انکساری بھی ہے, عاجزی بھی ہے, بے کسی بھی ہے, نیاز مندی بھی ہے, آہوزاری بھی ہے, خدا کے سامنے مانگنا بھی ہے, خدا کے سامنے رونا بھی ہے, خدا کے سامنے روٹی کے ٹکڑے کا محتاج بن کر دعا کرنا بھی ہے. یہ چیزیں آپ نے ظاہر فرمائی, اس سے خود ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جس حال میں رکھے, جس اچھے حال میں رکھے, اس اچھے حال میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے بیچارگی, اللہ کے سامنے عاجزی, اللہ کے سامنے عبد اپنے ابدیت, اللہ کے سامنے بندگی اور نیاز مندی کا معاملہ رکھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہر موقع پر آپ دیکھیں فتح مکہ کا موقع ہے، آپ اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں، اہل مکہ لرز رہے ہیں، حضرات صحابہ کی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اس وقت جھکا ہوا ہے، اور کتنا جھکا روایت میں آتا ہے کہ اونٹ کی جو کوہان ہے اس کوہان سے آپ کی داڑھی لگ رہی ہے، آپ کی داڑھی مبارک اس کی کوہان سے لگ رہی ہے. کیوں؟ ایک فتح کا جب موقع ہوتا ہے، جیت اور فتح کا جب موقع ہوتا ہے تو آدمی اپنے نفس کو بچا نہیں پاتا، آدمی خوشیوں میں اپنی بڑائی کے تصور سے بچ نہیں پاتا، اپنے بڑائی کے خیال سے بچ نہیں پاتا. ہم نے کیا ہے، ہماری تدبیر سے ہوا ہے، ہم نے یوں کیا تو یوں ہوا ہے، اس طرح کے تصور و خیال سے انسان بچ نہیں پاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب یہ فتح کا موقع ہے، کامیابی کا موقع ہے، نفس کسی بھی انسان کا کسی انسان کو ڈنگ مار سکتا ہے، ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع، انکساری، فنائیت، ابدیت، اپنی عاجزی، اپنی بے کسی کی انتہا کر دی کہ آپ کا سر مبارک جھکتے جھکتے کوہان کے قریب ہو گیا. اس سے ہمیں آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ اپنے نفس کے اندر تواضع ہو، اور جب انسان میں تواضع ہوتا ہے، انکساری ہوتی، چھوٹا پن ہوتا ہے، تو پھر انسان بڑے بول نہیں بولتا. بڑے بول کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے اندر توازن انکساری نہیں ہے، اور بڑے بول جب انسان بولتا ہے تو اسی بڑے بول سے پھر آپس کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں جبکہ انسان بڑے بول بولتا ہے. تو توازن اور انکساری، ابدیت اور فنائیت، نیازمندی اور بے کسی کا احساس، یہ انسان کو ہمیشہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے. اور جہاں انسان میں تھوڑی بڑائی آ جاتی ہے، عجب آ جاتا ہے، کسی انسان کے اندر اپنے آپ کے بارے میں خیال آنے لگتا ہے، تو پھر وہیں سے انسان کے بول بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے بول نکلنے شروع ہوتے ہیں تو پھر انسان کی نگاہ میں گرا دیا جاتا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے، ان عظمتوں کے تذکرے کا منشا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دلوں میں بڑھانا ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو بھی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے. صلاۃ و سلام کے بارے میں ایک دو نکتے سنیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو آیت استعمال کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دیکھیے اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ نے پیارے نبی پہ درود بھیجا، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، اس میں کنٹینیوس کو بنایا ہے، اللہ اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، وہ براہ راست اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج رہا ہے، یعنی اس کے اندر وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، پروردگار کی طرف سے مسلسل اللہ کی رحمت برس رہی ہے پیارے آقا پر. دوسرے نمبر میں ملائکہ کا تذکرہ، اب ملائکہ کو دیکھیں کہ ملائکہ کی گنتی کسی کو معلوم نہیں ہے، ملائکہ انگنت ہے ملائکہ. اب یہ انگنت ملائکہ بھی ہیں اور دنیا کے چپے چپے میں ہیں. اب اشارہ کیجئے کہ اللہ نے پیارے نبی کو جب پوری کائنات کا نبی بنایا تو فرشتے پوری کائنات پہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ پوری کائنات کے چپے چپے میں رہنے والے فرشتے پیارے نبی کو صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، یہ کتنی بڑی خوبی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں انسانوں سے کہا گیا، اب انسان جتنے ہوں گے وہ تمام کے تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہوں. اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دریائے رحمت کس قدر اللہ نے بہا دیا ہے، اور جب سے آپ کا وجود ہوا ہے تب سے لے کر جب تک کائنات رہے گی تب تک آپ پر دعائے رحمت اور صلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پیارے آقا کے مقام و مرتبہ کو سوائے خدا کے کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر پل اور ہر لمحہ فرشتے اور اللہ انسانوں کی طرف سے دعائے رحمت کی بنیاد پر آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے. تو پھر اب سنیے ذرا کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اور یہ بھی ہم پر شفقت ہے کہ ہم طویل درود شریف پڑھیں، لمبا درود پڑھیں یا چھوٹا درود پڑھیں، لمبا پڑھیں، طویل پڑھیں یا چھوٹا پڑھیں، 10 رحمت تو مل کے رہتی ہے، اب جب دس رحمت مل کے رہتی ہے تو اگر کسی نے دس دفعہ پڑھا تو سو، اگر سو دفعہ پڑھا تو ہزار، یہ ہزار رحمتیں ہمیں آپ کو ملتی ہیں. اور یاد رکھیے مومن کے حق میں اللہ کی جو رحمت خاصہ ہے، ایک تو رحمت عامہ ہے جو کافر و مشرک کو بھی ملتی ہے، ایک ہے رحمت خاصہ جو مومنوں کو ملتی ہے. یہ مومنوں کو جو رحمت خاصہ ملتی ہے اس کا ایک رحمت پوری کائنات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. کائنات کی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ کی طرف سے مومن کو جو رحمت خاصہ ملتی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، وہ رحمت خاصہ بلند و بالا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نے سو دفعہ چلتے پھرتے آتے جاتے کہیں بھی درود پاک اگر ہم نے پڑھ لیا تو کتنی رحمتیں ہمیں ملیں گی اور کتنی رحمتوں کے سائے اور جھرمٹ میں ہم چلتے رہیں. اس لیے اس مہینے کی ان باتوں کو سن کر ہمیں اپنی زندگی میں دو چیزوں کو وعدہ کرنا چاہیے، بلکہ ارادہ اور عزم کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سالوں تک ہم نے جن سنتوں کا اہتمام کیا، تھوڑے اپنی سنتوں کے اہتمام میں اور آگے بڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں تھوڑے آگے بڑھیں. ہمارے اکابر اور مشائخ کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں میں، سنتوں کا، کہ حضرت مولانا شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ میدان عرفات میں بھی دودھ کہیں نہ کہیں سے تلاش کرواتے اور پھر اس کو پیتے حج کے موقع پر، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میدان عرفہ میں دودھ نوش فرمایا تھا، تاکہ ہمارے اس قیام عرفہ کے قیام کو پیارے نبی کے قیام سے بہت زیادہ نسبت حاصل ہو جائے. جب ہمارے اقابی اتنا لحاظ کرتے ہوں، اتنا خیال کرتے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سنتوں میں ذرا آگے بڑھیں. جتنی سنتیں ہماری زندگی میں ہیں اس سے دو چار قدم اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور دوسرے نمبر پہ کوشش اس بات کی ہو کہ زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک بھی پڑھیں. جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. شیخ شبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، دیکھنے میں ذرا نیک اور صالح تھا. حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب دیکھا تو دیکھ پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ جب میں قبر میں ڈالا گیا تو قبر میں پہنچتے ہی جب فرشتوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا من ربو کا، تو میں جواب دینا چاہتا ہوں مگر میں جواب نہیں دے پایا. پھر کہا ماں دینوں کا، تو یا دین کیا ہے، میں جواب دینا چاہتا ہوں، اندر سے جواب ہے مگر میں جواب دے نہیں پاتا. اتنے میں پھر پوچھا ماں تقول بحاضر رجول، جواب دینا چاہتا ہوں مگر جواب نکلتا نہیں ہے. تو میں فکر میں پڑ گیا کہ کیا میرا ایمان میرا کلمہ اللہ کو قبول نہیں ہوا، تب تو میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا کہ بس اب اس پر عذاب کا سلسلہ شروع کرو، اس کے لیے عذاب شروع کر دو. اتنے میں ایک نورانی شکل ظاہر ہوتی ہے. ابھی نورانی شکل ظاہر ہوتی ہے، وہ فرشتہ عذاب دینا چاہتا ہے. تو میں نے پوچھا فرشتے سے کہ فرشتہ آخر میرا گناہ کیا ہے، تو فرشتے نے کہا کہ تو نیک تو تھا، صالح تو تھا، لیکن تیری زبان سے لوگوں کی غیبت ہوا کرتی، اسی غیبت کی بنا پر اللہ کے یہاں یہ پسند نہیں آیا کہ تو صحیح صحیح جواب دے سکے. اب فرشتے نے تیاری کر لی مجھے سزا دینے کی. اتنے میں ایک نورانی شکل ظاہر ہوئی اور اس نے پھر مجھے بچایا. میں نے پوچھا آپ کون، تو کہا کہ میں کوئی انسان ہوں نہ کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ تم کبھی کبھی اپنی زبان سے درود پاک پڑھتے تھے، اسی درود پاک کو اللہ نے نورانی شکل بنا کر تیری حفاظت کے لیے بھیج دیا. جب انسان عذاب قبر سے ایک درود پاک کی بنیاد پہ بچ سکتا ہے، تو کیا یہ درود پاک کی بنا پر ہم محشر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتے؟ اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پاک پڑھیں، تاکہ ہم آپ کی شفاعت حاصل کر پائیں. کوئی ہماری نیکی تو ایسی نہیں ہے، کوئی ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی قمیص ہمیں دے دیجئے. آپ نے پوچھا قمیص کیا کرو گی، تو میں کہوں گی میرے اللہ، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. اللہ تیرا نبی تجھے محبوب ہے، تیرے نبی کی قمیص تجھے محبوب ہے. اللہ میں کچھ لے کر نہیں آئی، نبی کی قمیص لے کر آئی ہوں. اللہ وہ اگر پسند ہے تو مجھے آپ معاف کر دیجئے. وہ حضرت خدیجہ جن کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ قمیص کے واسطے سے میری مغفرت ہو جائے گی. اگر ان کو آپ کے قمیص پر مغفرت پر اعتماد ہے، ہم امتیوں کو پیارے نبی کے صلاۃ و سلام پر اعتماد. اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ محبتوں کی زبان سے صلوات و سلام پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ پیارے نبی کی سچی محبت اور آپ کا عشق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. میدان محشر کا تصور کیجئے جہاں ایک طرف سارے انبیاء نفسی نفسی پکارتے ہوں گے. آدم علیہ السلام اپنا سر اونچا کر کے دیکھیں گے, ایک بندے کو فرشتہ زنجیر لگا کر گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا. آدم علیہ السلام اس کی سسکتی ہوئی اور درد بھری آواز کو سن کر پہچان لیں گے یہ کون ہے, پیشانی سے پہچانیں گے یہ تو امت محمدیہ کا کوئی بندہ ہے. آدم علیہ السلام بے قرار ہو کر پکاریں گے, یا احمد یا احمد. آپ تشریف لائیں گے, کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کی امتی کا ایک امتی جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہے. اللہ اللہ, اس موقع پر بھی پیارے آقا دوڑیں گے اور وہاں بھی ہمیں بچائیں گے. جو اللہ کا پیارا نبی دنیا میں بھی ہمیں بچانے کے لیے پتھر کھاتا رہا, دھوپ کی گرمی برداشت کرتا رہا, دھوپ کی شدت برداشت کرتا رہا, پانی کی پیاس برداشت کرتا رہا, اپنے گھر کو چھوڑ کر طائف کے میدان میں پتھرے کھاتا رہا, اللہ اللہ, اپنے گھر کو چھوڑ کر کعبے کو دیکھ کر روتا ہوا ہجرت کرتا ہوا مدینے کی طرف جاتا ہے. اللہ, جس پیارے نبی نے ہمارے خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہو, جس کے دندان مبارک شہید ہوئے ہوں, اللہ اللہ, وہی پیارا نبی کل میدان قیامت میں بھی اپنے سر کو زمین پر رکھ کر رو رو کر اللہ سے فریاد کرے گا, اللہ میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ میرے امتی کو آپ معاف نہ کر دیں. یا پیارا نبی, وہاں بھی اپنی امت کے لیے ہمیں اور آپ کو معاف کرانے کے لیے وہاں بھی آنسو کے قطرے بہائیں گے, اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. اللہ, جو نبی جس کو ہم نے کچھ نہ دیا وہ نبی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, اللہ کی مغفرت دلا رہا ہے. ہم سے اتنا بھی نہ ہو کہ پیارے نبی سے اظہار عقیدت کے طور پر, اظہار شکرانہ کے طور پر ان کے لیے ہم دعائے رحمت کریں, صلوات و سلام بھیجیں. اللہ, پیارے نبی کی رحمتوں اور شفقتوں کو دیکھ کر ہمارا سر تو جھک جائے گا کہ جس پیارے نبی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا, ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اظہار محبت کے طور پر صلوات و سلام پڑھتے رہیں. وہاں کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے. ہوا او حرص والا دل بدل دے, ہوا او حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گنہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, میرا رستا بدل دے دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزا آ جائے مولا دل بدل دے. سوچے ذرا آج کی دنیا, دنیا کا علم پڑھنے والے محنت کر کے کوشش کر کے کیسے کیسے آپشن, کیسے کیسی چیزیں موبائل میں ڈال رہے ہیں, اب یہ آپشن آیا, اب وہ آپشن آیا, تھوڑی سی ذہن لگا دیا, ہم کیسے غفلت میں پڑے کہ اب تک ہم اپنے دل پر بھی نظر نہ ڈال سکے, دل کو بھی جاری نہ کر پائے, دل کو اللہ اللہ نہ کر پائے. اللہ, ہم سے دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ لوگ آگے بڑھ گئے جنہوں نے پتھروں پر اور جن لوہوں پر محنت کر کے اس میں الگ الگ آپشن ڈالے ہیں. ہمیں ایک آپشن ملا, سالوں سال گزر گئے مگر وہ آپشن ہم دل پہ جاری نہ کر پائے. اللہ, ہمیں دل کو جاری بنا دیجیے. آگے بڑھائیے.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا الله ہم تمام کی طرف سے، اللہ پوری امت کی طرف سے، اللہ امت کے صالحین اتقیا کی طرف سے، اللہ امت کے صلحاء کی طرف سے، اولیاء قطب ابدال کی طرف سے، ہم گنہگاروں کی طرف سے، پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اے اللہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما دے. اے اللہ ہم گنہگاروں کی طرف سے نام بنام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما. اللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں، چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، جام کوثر ہاتھ بڑھا کر لینے کے قابل نہیں، اللہ شفاعت کے لیے کہنے کے قابل نہیں، اللہ نہ وہ زبان رہ گئی کہ کھل پائے، اللہ نہ وہ آنکھ رہ گئی کہ آپ کو دیکھ پائے، مگر میرے مولا جائیں تو کہاں جائیں، اسی پیارے نبی کے سائے میں جگہ لینا ہے. اللہ آپ کی روح اقدس کو مسرور فرما دے، خوش فرما دے، ہم گناہگاروں کی طرف سے، خطا کاروں کی طرف سے، سیاہ کاروں کی طرف سے، نہ قدرے نہ شکر کی طرف سے، اے اللہ آپ کی شاع نشان آپ پہ صلاۃ و سلام نازل فرما، آپ پہ صلاۃ و سلام نازل فرما. اے اللہ آپ کی شفاعت ہمیں عطا فرما، اے اللہ آپ کا قرب ہمیں عطا فرما، اللہ جامع کوثر عطا فرما، اے اللہ کوثر پہ پہنچنا آسان فرما. اے اللہ آج اسی پیارے نبی کی امت پریشان ہے، اللہ اسی پیارے نبی کو کی امت کو ہر جگہ ٹارچ کیا جا رہا ہے، اللہ ستایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اللہ طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اے کریم آقا ہم کمزور ہو گئے، اللہ ہم نہتے ہو گئے، اللہ ہم بے کس ہو گئے، اللہ ہم بے بس ہو گئے. اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما کر ظلم کا خاتمہ فرما دے، ظلم کا خاتمہ فرما دے. اللہ پیارے نبی کی امت کو عظمت رفتہ عطا فرما دے. اے اللہ ہر جگہ مساجد کی حفاظت فرما، اللہ مساجد جس شکل میں ہو اس کی حفاظت فرما. رب کریم مسئلہ بڑا سنگین ہے، بڑا اہم ہے، اے اللہ ہر قسم کے فتنہ و فساد سے حفاظت فرما دے. اللہ تیری طاقت تھی، فرعون کی طاقت کو تو نے کچل دیا، امان کی طاقت کو تو نے کچل دیا، ابو جہل کی طاقت کو تو نے کچل دیا. رب کریم تو ہر باطل طاقت کو کچلنا جانتا ہے. اے اللہ ہم تیرے پیارے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت موسیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت آدم کا واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ جس نے طوفان نوح سے حضرت نوح کو بنایا اس کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ایمان والوں کو بچایا، اللہ ان ایمان والوں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ اتنے بڑے طوفان سے آپ نے ان کو بچایا، اے اللہ ہمیں بھی طوفان سے بچا دے، اس امت کو بچا دے، اس امت کو بچا دے، اس امت کو بچا دے. اللہ ہر کوئی بے بس ہو چکا، ہر کوئی بے سہارا ہو چکا. رب کریم تیری طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. اے اللہ ہر طاقت کو تو مٹانا جانتا ہے. رب کریم ایک رب کریم ہمیں عزت عطا فرما، نصرت عطا فرما، ہر پریشانی مصیبت سے دور فرما. اللہ ہمارے ملک کے اندر محبت عطا فرما، ہر قوم کے اندر محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، ایک دوسرے کا لحاظ و پاس عطا فرما. ظلم و زیادتی سے ہمارے سرزمین کو ختم فرما، ظلم و زیادتی کے ارادے کو ختم فرما. اللہ آپ کے بندے یہاں دور دراز سے آئے، اللہ ان کے گھر کے جو لوگ گزر چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا کروٹ کا جنت نصیب فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات کو مبدل فرما. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نشان، اے اللہ آپ پہ درود و سلام نازل فرما. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.
دس دسمبر کے بعد ہی کوئی مجلس ہوگی.